قلب میں، دل میں دو قسم کی خصلتیں جگہ پکڑ سکتی ہیں. ان خصلتوں کو اخلاق کہا جاتا ہے، انگلش میں آپ انہیں ٹریٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور کوالٹیز بھی کہہ سکتے ہیں. ایک قسم کی خصلت کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اخلاق فاضلہ کہتے ہیں، انگلش میں پریز وردی ٹریٹس یا پریز وردی کوالٹیز. اور جو دوسری قسم کی خصلتیں ہیں وہیں اخلاق رذیلہ، ڈیبیسنگ کوالٹیز، ڈیبیسنگ ٹریٹس. تو یہ دل جو ہے، دل یہ ان اخلاق کا مرکز ہے. اب یا تو دل میں اخلاق فاضلہ ہوں گے یا اخلاق رذیلہ. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ اخلاق رذیلہ ہیں اور کچھ اخلاق فاضلہ. مثال کے طور پر دل میں سخاوت تو ہے اور بخل نہیں ہے الحمدللہ، لیکن توازو نہیں ہے اور تکبر ہے، تو مکسچر نہیں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خلق کا مکسچر ہو، تکبر اور توازو. تو 75% توازو ہے اور 25% تکبر ہے ایک ہی وقت میں. پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تکبر کبھی توازو، کبھی تکبر کبھی توازو. تو یہ تزکیہ جو ہے، تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ دل سے نکل جائیں اور اخلاق فاضلہ دل میں آ جائیں. اخلاق رذیلہ کا نکل جانا، اس کو اصطلاح میں تخلیہ کہتے ہیں. تخلیہ، دل کو برے اخلاق سے خالی کر دیا. اور اخلاق فاضلہ کا دل میں آ جانا، اسے تخلیہ کہتے ہیں، کہ اچھے اخلاق سے دل کو آراستہ کر لیا. اور تخلیہ اور تحلیہ جب ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ تزکیہ ہو گیا. تو تزکیہ جو ہے، تزکیہ یہ اجمال ہے یا اینڈ ریزلٹ ہے. اور وہاں تک پہنچانے کے لیے تخلیہ اور تحلیہ، یہی کہ وہ تفصیل ہے. اب انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان سب کا مدار دل میں کیا چیز ہے اس پر ہے. اگر دل میں اخلاق حمیدہ ہے تو اعمال حمیدہ ہی ہوں گے، اور دل میں اخلاق رذیلہ ہے تو اعمال رذیلہ ہی وجود میں آئیں گے، برے اعمال ہی وجود میں آئیں گے. اور فرض کر لیجیے کہ دل میں 50% اخلاق حمیدہ ہے اور 50% اخلاق رذیلہ ہے، تو آدھے اعمال اچھے ہوں گے، آدھے اعمال برے ہوں گے. اور کبھی تکبر کا غلبہ ہوا تو برے عمل وجود میں آئیں گے، اور توازو کا غلبہ ہوا تو اچھے عمل وجود میں آئیں گے. اس لیے اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ دل سے برے اخلاق نکل جائیں اور اچھے اخلاق آ جائیں. اور پھر پوری زندگی اس کی کوشش کرنی ہے کہ برے اخلاق باہر رہے اور اچھے اخلاق اندر رہے. وہ جو برے اخلاق ہیں وہ دل سے نکلتے نہیں ہیں برے اخلاق، اور برے اخلاق بالکل مٹتے اور مرتے بھی نہیں ہیں، بس برے اخلاق کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو تخلیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برے اخلاق نکل جاتے ہیں، تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ برے اخلاق قید میں آ جاتے ہیں، جیل میں آ جاتے ہیں. تو ایک قاتل جب جیل میں ہوتا ہے تو کسی کو قتل نہیں کر سکتا. تو تکبر جب دل کی ایک کوٹھڑی میں آ جاتا ہے, جیل میں آ جاتا ہے, کنٹرول آپ کر لیتے ہیں, تو وہ پھر عمل کی شکل میں غلط کام ہم سے کروا نہیں سکتا. تو رذائل کا ازالہ نہیں ہو سکتا, رذائل کا ازالہ نہیں ہو سکتا, اور اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحتیں ہیں. اگر رذائل کا ازالہ ہو جائے, اسے شہوت بھی ایک رذیلہ ہے, تو کچھ شہوت تو باقی رہنی چاہیے نا, تو توالد اور تناسل باقی رہے گا. مال کی محبت بھی ایک رذیلہ ہے, تو اگر مال کی محبت بالکل ختم ہو جائے, ہرس بھی ایک رذیلہ ہے, ہرس بالکل ختم ہو جائے تو انسان کمائے گا نہیں, کمائے گا نہیں تو اپنی دنیاوی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا. اس میں اللہ کی بہت حکمتیں ہیں. تو رذائل جو ہے وہ مٹتے نہیں, رذائل مزمحل ہو جاتے ہیں. مزمحل کا معنی یہ کہ اس حد تک مزمحل ہو جاتے ہیں کہ جس حد تک وہ برے اعمال کی طرف نہ لے جا سکے. یا یہ کہ رذائل کا ازالہ نہیں ہوتا, رذائل کا امالہ ہوتا ہے, امالہ پھیر دینا. تو امالہ کا مطلب یہ ہے, امالہ کا مطلب کہ شہوت کا رذیلہ ہے, یہاں منہ مارتا ہے, یہاں منہ مارتا ہے, یہاں منہ مارتا ہے, تزکیہ ہو جائے گا تو شہوت تو اتنی ہی رہے گی مگر اب صحیح جگہ پہ جائے گی, تو یہ امالہ ہو گیا, اس کا ڈائریکشن بدل جاتا ہے. اب اصل بات آ رہی ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اخلاقی رذیلہ کو قید کر لو, کمزور کر لو, اس کی طغیانی, اس کی طغیانی کو کنٹرول میں لے آؤ, طغیانی کنٹرول میں آ جائے, سرکشی کنٹرول میں آ جائے. اور اس کی سرکشی اگر کنٹرول میں آ جائے گی تو دوسرے اخلاق جو ہیں وہ خود بخود اجاگر ہوں گے, ان کا خود بخود غلبہ ہوگا. یہ کیسے کیا جائے؟ تو یہ ہوگا مجاہدہ سے, مجاہدہ سے. اور مجاہدے کا معنی, مجاہدے کے دو درجے ہیں, ایک فرض مجاہدہ اور ایک نفل مجاہدہ. اگر کوئی صرف فرض مجاہدہ کر لیتا ہے تو بھی اخلاق رذیلہ قید ہو جائیں گے, اخلاق رذیلہ کنٹرول میں آ جائیں گے صرف فرض مجاہدے سے. اور فرض مجاہدے کا کیا معنی؟ جو چیزیں کرنی ضروری ہیں ان کو کریں, اور جن سے بچنا ضروری ہے ان سے بچے, چاہے کتنا ہی کڑوا کیوں ہو. تو اگر کوئی فرض مجاہدہ کر لے گا تو اس کے رذائل قابو میں آ جائیں گے, اور رذائل قابو میں آ گئے تو خود بخود فضائل کو پنپنے کا موقع بھی دے گا, ان کو جھلا بھی دے گا. اور صرف فرض مجاہدے سے اگر رضائل قابو میں آ جاتے ہیں, تو اگر کوئی شخص فرض مجاہدہ بھی کرتا ہے اور نفل مجاہدہ بھی کرتا ہے, نفل مجاہدہ کا کیا معنی؟ جو کام کرنے ضروری نہیں ہیں مگر ان سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو بھی کرے. تو پہلی شکل کہ جو کام کرنے ضروری ہیں, تو فرض ادا کرنا ضروری ہے, واجب ادا کرنا ضروری ہے, اور حرام سے بچنا ضروری ہے, مکروہات تحریمیہ سے بچنا ضروری ہے. اور جو کام کرنے ضروری نہیں ہے مگر اللہ خوش ہوتا ہے, سنت, مستحب, نوافل, یہ دو مجاہدے ہیں. تو دونوں قسم کے مجاہدے کرنے چاہیے, اس لیے کہ شروع میں انسان چونکہ کمزور ہوتا ہے, اس لیے ایک دم سے 100% فرض مجاہدے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی, تو نفل مجاہدے سے اس کو قوت ملتی ہے, نفل مجاہدے سے اس کو قوت ملتی. تو نفل مجاہدہ بھی کرے, فرض مجاہدہ بھی کرے, اور فرض مجاہدے میں اگر کوئی کمزوری ہو جائے تو توبہ. اب یہ فرض مجاہدہ یا نفل مجاہدہ جتنا آپ کریں گے تو اس سے اخلاق رذیلہ پر چوٹ پڑتی ہے, اور اخلاق رذیلہ جو ہے آپ کے فرض مجاہدے اور نفل مجاہدے سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور مجاہدے کے نتیجے میں اخلاق فاضلہ جو ہے ان کو قوت ملتی ہے. تو یوں سمجھئے کہ ایک شخص جو ہے, ایک شخص اس کے اندر بخل ہے, بخل ہے. اب خرچ کرنے کا جب موقع آئے زکات نکالنے کا تو بخل منع کرتا ہے, تو جبر کر کے خرچ کرے, اس کے نتیجے میں وہ بخل کا رذیلہ کمزور ہوگا. اور صدقۃ الفطر, فطر ادا کرنے کا موقع آتا ہے وہی بات, قربانی کا موقع آتا ہے وہی بات, بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہی بات, ضرورت سے زائد خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. اور اس پر مزید پھر یہ کوشش کریں کہ نفل صدقہ بھی دیں, لوگوں کو ہدایہ بھی دیں اپنی حد میں رہ کر. اس میں کبھی کبھی شیخ کی رہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, کبھی کبھی مجاہدے کی ہرس میں کہیں خود تکلیف میں نہ پڑ جائے, فقر میں مبتلا نہ ہو جائے, تو اعتدال کے ساتھ. تو جب بھی وہ خرچ کرے گا, غور سے اس کو سنا, جب بھی وہ خرچ کرے گا تو اس خرچ کرنے کے مجاہدے کے نتیجے میں وہ بخل کا رذیلہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اور جود طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی برے اعمال ہیں, جتنے بھی برے اعمال جن کو ہم گناہ کہتے ہیں, گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ جو وجود میں آتے ہیں, تو یہ جتنے بھی گناہ وجود میں آتے ہیں اس کا سبب کوئی نہ کوئی رذیلہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. ایک شخص کو غصہ آ گیا اور غصے میں گالی بک دی, دیکھو گالی بول رہے ہیں, یہ گناہ ہوا, تو اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی رذیلہ ہے جو اس کے دل میں ہے. اب جس رذیلے کی وجہ سے یہ گالی نکل گئی, اگر وہ رذیلہ نہ ہوتا تو یہ گالی نہ نکلتی. اور اس رذیلے کو دبانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی گالی بولنے کا ارادہ ہو تو گالی مت بولو, گالی نہیں بولی تو اس کے سر پہ ہتھوڑا پڑا اس رذیلے کے اوپر. کوئی بھی عمل ہو, کوئی بہت اعلیٰ درجے کا حکیم الامت ہوگا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جیسا, وہ ہر ہر گناہ کے بارے میں بتا سکے گا کہ یہ گناہ جو تم سے سرزد ہوا ہے یہ فلاں رذیلے کی وجہ سے, یہ گناہ فلاں رذیلے کی وجہ سے, یہ گناہ فلاں رذیلے کی وجہ سے, یہ گناہ فلاں رذیلے کی وجہ سے. کبھی وہ رذیلہ جو ہے سبب بنا اس کا, وہ سبب بنا اس کا, وہ سبب بنا, مگر یہ رذیلہ. تو رذائل جو ہے وہ دل کے اندر لاکھوں نہیں ہے, رذیلے تو محدود ہیں رذائل, مگر رذائل کی وجہ سے جو عمل وجود میں آتے ہیں وہ ہزاروں ہیں. تو جو بھی عمل وجود میں آئے گا, جو بھی برا عمل وجود میں آئے گا وہ کسی نہ کسی خلو کے رذیل کی وجہ سے آئے گا, اور جو بھی اچھا عمل وجود میں آئے گا وہ کسی نہ کسی خلو کے فاضل کی وجہ سے آئے گا. اور جب بھی ہم برا عمل کرتے ہیں تو جس رذیل کی وجہ سے, جس خلو کے رذیل کی وجہ سے یہ عمل وجود میں, وہ طاقتور ہوتا ہے. اور جب بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, خلو کے رذیل سے بچ کر کوئی خلو کے فاضل پر عمل کرتے ہیں, تو جس خلو کے رذیل پر اس کی زد پڑے گی وہ کمزور ہوگا, اور وہ اطاعت کی طرف جو خلو کے فاضل ہے اس کو قوت ملے گی. اس لیے ہمارے جو اعمال ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہے اس میں, اسلام میں بہت بڑا دخل ہے. اس لیے اصل جو وظیفہ ہے اور جو کور کام ہے وہ یہی ہے کہ نفس کی مخالفت کرو, نفس کی مخالفت کرو, نفس کی مخالفت کرو. اب بد نظری ہو رہی ہے شہوت کا رذیلہ, اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی وظیفہ, ذکر و اذکار. اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جب بھی چاہت ہو تو روکو اپنے آپ کو, جب بھی چاہت ہو تو روکو, جب بھی چاہت ہو تو روکو, جب بھی چاہت ہو تو روکو. اب جتنی مرتبہ آپ روکیں گے, 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 وہ خلو کے رذیل کمزور ہوتا چلا جائے گا, خلو کے رذیل کمزور ہوتا چلا جائے گا. شہوت کمزور نہیں ہوگی, شہوت وہی رہے گی, اور شہوت کی جو اندر رزالت ہے وہ ختم ہوگی, اس رزالت کی وجہ سے یہ شہوت آپ کی نگاہوں کو پرائی عورتوں کی طرف لے جاتی تھی, اور جب اپنی بیوی کو دیکھتے تھے تو آپ کو لطف نہیں آتا تھا. اب بد نظر اسے بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے, ہتھوڑے گرتے رہے گرتے رہے گرتے رہے گرتے رہے, تو خلو کے رضی نظر جو رزالت تھی وہ ختم ہو گئی, اس کا ہمالہ ہو گیا, اس کا وہ مزمت ہو گئی, اب شہوت پوری باقی ہے, اب بیوی کو دیکھنے سے آپ کو لطف آئے گا. تو اصل بنیادی چیز یہ, اب پھر یہ کہ صحبت اہل اللہ اور ذکر و اذکار, اس کا کیا فائدہ؟ تو صحبت اہل اللہ اور ذکر و اذکار کی برکت سے یہ مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. تو رضائل کو دبانے کے لیے اور فضائل سے دل کو آراستہ کرنے کے لیے راستہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے مجاہدہ. مگر مجاہدے پر آ نہیں سکتا, بہت کمزور ہو گیا ہوں, اس لیے کہ رضائل بہت پختہ ہو گئے ہیں تو ان کا مقابلہ بہت مشکل, تو اب کیا کروں میں؟ تو کہ اس سے پہلے یہ دو قدم لو تم. تمہارا جو امیگریشن کا مسئلہ ہے اسے تو فورن سیکرٹری ہی حل کر سکتا ہے, فورن سیکرٹری ہی حل کر سکتا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں فورن سیکرٹری ہی حل کر سکتا ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فنا اور فنا سے جا کر کے ملو, کیونکہ ڈائریکٹ فورن سیکرٹری سے یہ کام آپ نہیں کروا سکیں گے, اس لیے ان دونوں کی مدد سے کرواؤ, کرے گا تو وہی. تو مجاہدہ ہی اخلاق رذیلہ کو توڑے گا, لیکن ڈائریکٹ چونکہ ہم اخلاق رذیلہ کو توڑنے کے لیے مجاہدہ کر نہیں پاتے, تو مجاہدے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے صحبت صالح اختیار کرو اور ذکر کثیر اختیار کرو. ذکر کثیر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, ذکر کثیر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور جب کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا مجاہدہ اس کو خوش کرنے کے لیے اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ شارٹیسٹ کٹ ہے ذکر, کثرت ذکر, خوب ذکر کرے آدمی تو شیخ کے بتلائے ہوئے اذکار بھی پورے کرے, تسبیحات بھی پوری کرے, قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کرے, اور پھر چلتے پھرتے بھی اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھے. وہ جب آپ کوشش کریں گے تو ڈرائیونگ کرتے کرتے چار مرتبہ پانچ مرتبہ رہتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ لیا آپ نے, اس لیے کہ ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو یہ عادت پڑ جائے گی, زبان جو ہے ذکر میں مشغول رہے گی. اور صحبت صالح کا کیا فائدہ ہے؟ صحبت صالح کا فائدہ یہ ہے, صحبت صالح کا, کہ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جن کاموں میں وہ مشغول ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سگریٹ کی عادت آئے گی, زینا کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو زینا کی عادت آئے گی, بخیل کے ساتھ بیٹھیں گے تو بخل آئے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو طاعت کی عادت پڑے گی, یعنی مجاہدے کی عادت پڑے گی. تو صحبت اہل اللہ بھی مجاہدے کو وجود میں لانے کے لیے, اور کثرت ذکر بھی مجاہدے کو وجود میں لانے کے لیے. ان دونوں کا جو بھی اہتمام کرے گا انشاءاللہ مجاہدہ قابو میں آئے گا, اور جب مجاہدہ قابو میں آئے گا تو ٹوٹیں گے رذیلہ, اخلاق رذیلہ اور اخلاق فاضلہ جو ہے وہ طاقت ہوگی. اور یہ محنت جو ہے وہ موت تک چلے گی, اس لیے کہ اگر کل جا کر کے ایک آدمی تھوڑا ریلیکسڈ ہو گیا, تھوڑا ریلیکسڈ ہو گیا, اور ریلیکس ہو کر کے وہ رضائل میں مبتلا ہوا, یعنی ایسے عمل میں مبتلا ہوا جو رضائل کی طرف جا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ رضائل جو ہے وہ مریں گے تو نہیں, وہ تو زندہ رہیں گے, تو ذرا وہ ان کو شہ ملی تو پھر تو آپ نے اگر وہ بد نظری کر لی تو وہ طاقتور ہو گیا, پھر تو پھر وہ طاقتور ہوگا اور پھر اخلاقی فاضل, اس لیے اخیری وقت تک پھر اس کے اوپر مجاہدہ رہے. تو اللہ تعالیٰ شان ہمیں عمل کی توفیق دے, ہمیں عمل کی اللہ توفیق دے, ہمیں عمل کی توفیق دے, تو اس کی خوب کوشش کی ہے مجاہدے کی. اور مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے, اللہ کی فرما برداری والے کام کیے جائیں, معصیت سے بچو, طاعت کو بجا لاؤ, اور طاعت میں مزید نفل طاعت بھی جتنی ہو سکے, اور چلتے پھرتے کثرت ذکر, کثرت ذکر, کثرت ذکر, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ, جو دل میں آئے, جو دل میں آئے. یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے کہ کوئی ایک دعا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا, میں نے خود سنا, کہ کوئی ایک ایسی دعا منتخب کر لو کہ جس کا دھن لگ جائے آپ کو, وہ گونجتی رہے دل دماغ میں, زبان پر بھی وہ جاری رہے, کوئی ایک دعا, اے اللہ مجھے معاف کر, اے اللہ معاف کر, جب وہ اے اللہ معاف کر دے, یہ بھی تو ذکر ہے, اے اللہ معاف کر. اگر آپ کا دل اس کی طرف نہیں چلتا تو اس کی طرف چل پڑے گا, اے اللہ اپنی رضا نصیب کر, اے اللہ اپنی رضا, اے اللہ اس نے خاتمہ, یعنی ایک کوئی چیز پکڑ لو. ایک چیز پکڑ, مختلف چیزیں میں بھی بولتا رہتا ہوں, اتنا ذاکر تو نہیں ہوں, دعا کیجئے کہ اللہ ذاکر بنا دے, لیکن مختلف چیزیں بولتا رہتا ہوں. اس میں ایک بہت پسندیدہ جو میری چیزیں ہوئی ہے کہ یا رب بعفوک و رضاک و حسن الخاتمہ, کہ اللہ معاف کر دے, اپنی رضا نصیب فرما دے اور حسن خاتمہ نصیب کر دے, یا رب بعفوک و رضاک و حسن الخاتمہ. یا رب محذوف ہے فعل فاعل, انی اسألک العفو و رضاک و حسن الخاتمہ, یا رب عفوک و رضاک و حسن الخاتمہ, یا و حسن الختام, یہ بھی ذکر ہے. پھر کچھ بھی کام ہو, ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے, برمنگھم سے نکلے تو یہ دل میں یہ بات کر لیتے آپ اللہ سے کہ اللہ عافیت سے پہنچا دے, پھر یہ کہ یہ اللہ ویدر بھی اچھا رکھنا تاکہ کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے, یہ اللہ جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی دینا, یہ اللہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری محرومی ہو جائے, یہ اللہ ہم تو اپنے طور پر مقصد طے کر رہے ہیں مگر اصل تو آپ ہیں اللہ الغیوب, تو جو مقصد ہمیں طے کرنا چاہیے اور ہم نے وہ طے نہ کیا ہو تو بھی آپ ہمارے دل میں ڈال دیں. یہاں سے اٹھتے ہوئے کہ اللہ آپ ہمیں برکات اور انوار روحانیت سے سرفراز فرما کر یہاں سے اٹھائیے, اے اللہ عافیت کے سر تک پہنچا دیجیے, یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ سے. اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق, اللہ کے احسان کا سوچا کریں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اللہ کی جب محبت پیدا ہوتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ آدمی طاعت پر لگ جاتا ہے. تو آج کی مجلس کا حسن ختام یہی ہے, اب حضرت کی برکت سے ایک اچھا مضمون بیان ہو گیا, طالبین کی جماعت سے دور دور سے آئے ہوئے ہیں ایسے حالات میں, اور پھر اہل علم بھی ہے ماشاء اللہ, تعالیٰ شان مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا. یہی چیز ہے کہ جو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں اس کا باعث جو ہے کوئی نہ کوئی رذیلہ ہوگا, اس گناہ سے بچو تو وہ رذیلہ کمزور ہوگا. جو بھی آپ اچھائی کر رہے ہیں یا اچھائی کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے اس کا باعث کوئی نہ کوئی کھولو کے فاضل ہوگا, اس کو کرو تو اس کو قوت ملے گی. یہ ہے سیدھا سادہ سا. تو اسی وجہ سے جو ہے اتق اللہ حیث ما کنت, کہ برے عمل سے بچ کر رہنا, اس لیے کہ برا عمل تو کرے گا تو کھولو کے رذیل جو ہے اس کو قوت ملے گی. وَتِ سَيِّئَتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, اور اگر ایسا ہو جائے تو چونکہ وہ خلو کے رذیل مضبوط ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے جلدی سے حسنہ لے آؤ تاکہ خلو کے حسن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اس کو زد پہنچے. تو تمحوہا کا اصل معنی جو شارحین نے لکھا ہے اور جو ظاہری معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ تمحوہا کا معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ گناہ مٹ جائے, لیکن گناہ کا یہ اثر بھی مٹ جائے گا. تو یہ وقت بھی سید الحسن تمحوہا تمحوہا سید و اثر, اس کا اثر بھی مٹ جائے گا اور وہ پھر خلو کے رذیل جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور خلو کے حسن اچھا مضبوط ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق. اور سب سے زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کی عزت معاملہ کرنے. اس لیے آگے کہا کہ وقالے کی نسل بھی خلوم نسل, یہ سب سے بڑا مجاہدہ. یہ خلوق حسن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خلوق حسن ہے یا نہیں, لیکن خلوق حسن کا جو نتیجہ ہونا چاہیے اس طرح معاملہ کرو تو خود بخود خلوق حسن زندگی میں آ جائے گا اور خلوق حسن ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ دیکھو, یہ ایک مومن کامل کب بنتا ہے؟ نفس ایمان کے بعد کمال ایمان اعمال سے آتا ہے. تو فرائض واجبات کنٹرول میں آ گئے, گناہ اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا کنٹرول میں آ گیا, تو کہ بھئی یہ کامل مومن ہو گیا. اور پھر اس کی زندگی میں سنن مستحبات اور نوافل بھی بڑھتے جائے, جبکہ اکملیت کی طرح وقت جا رہا ہے. تو اچھے اعمال سے آتا ہے, فرائض کو ادا کرنا, واجبات کو ادا کرنا, اس سے کمال تو بڑھتا ہے نا. اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی اچھا عمل وجود میں آئے گا تو کیسے آئے گا؟ کسی اچھے خلق کی وجہ سے. اسی وجہ سے حدیث میں کہ اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلق, کہ خلق جتنے حسین ہوں گے تو کمال ایمان بھی اتنا ہی بڑھے گا, اور وہ اگر رذیلے کی طرف گئے تو یہ درجہ بھی کم ہوتا چلے گا. اللهم لك الحمد وآخر دعوانا الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.